الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مطلب سورۃ الانعام ہمارے سلسلے وار اس نشست میں ترجمہ قرآن میں زیر مطالعہ ہے. گیارہویں رکوع سے آج کی نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں. تسلسل سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ مکی دور اس کے آخر میں یہ سورت ہے کہ جو کہ نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے, اور کفار مکہ کی طرف سے جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا ہے, آپ کی تعلیمات کا انکار کیا جا رہا ہے, اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے, رد بھی کیا جا رہا ہے ان کے باطل عقائد کا, خاص طور پر عقیدہ توحید کی دعوت ہے کہ جو مختلف دلائل کے ذریعے سے کفار مکہ کے سامنے شد و مد کے ساتھ رکھی جا رہی. آج کی جو آیات ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ کیونکہ آخری دور کی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے مکی دور کی, تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں کفار مکہ کی اب ملاقاتیں ہیں کہ جو مدینہ میں جو تین یہودی قبائل تھے ان سے ہوتی رہتی تھیں. یعنی مکی زندگی میں یا مکے میں جو انقلابی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیش فرما رہے تھے, اب یہ وہ دور ہے کہ وہ انقلابی دعوت وہ پہنچ رہی تھی مدینہ میں بھی, اور اہل کتاب جو وہاں تین قبائل آباد تھے وہ بھی جو ہے وہ اب اس سے وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ مکے سے نکل کر اب ادھر کا رخ یہ دعوت نہ کرے, ورنہ یہ ہے کہ ہماری جو بھی ایک سیادت ہے اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے وہ مارے جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ملاقاتیں اب قریش مکہ کی اور اہل کتاب کی وہ ہو رہی تھیں, تو اس میں قریش مکہ کے ذریعے سے یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے مختلف سوالات ہیں کہ جو کہ پوچھوائے تھے, اور یہ بات کی بات ہے, اور وہ سوالات کے جوابات قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دیے ہیں مفصل. یعنی انہوں نے قریش مکہ سے پوچھوایا کہ بھئی روح کے بارے میں پوچھے, محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں. سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا گیا. اسی طرح سے انہوں نے پوچھا کہ یہ اصحاب کہف کون تھے, سورہ کہف میں اس کا جواب دیا گیا. ذلقرنین کون تھے, اس کا مدلل جواب سورہ کہف میں دیا گیا. آغاز میں قریش مکہ کی جو کہ بنی اسماعیل میں سے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی دعوت ہے توحید کی اس کے یہ علمبردار بن کے بیٹھے ہوئے تھے خود ساختہ, حالانکہ ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. اور یہ باتیں ہیں کہ جو پچھلے رکوع میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت توحید ہے جو مختلف دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی تھیں جو بھی شرک میں مبتلا تھے جس طرح سے یہ مبتلا تھے اور اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے, تو وہ دلائل تو ہم نے پچھلے رکوع میں سمجھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش مکہ کو خاص طور پر, جو یہ یہود کو کہ جو کہ اب ان سے ملاقاتیں کر کے پوچھوا رہے تھے, اور قریش مکہ نے ایک سوال ہے کہ جو جا کے کیا اہل کتاب سے یہود سے کہ بھئی مکے میں ایک شخص ہے محمد اس کا نام ہے اور اس نے آ کے جو ہے وہ ہمارے درمیان یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہی ہے کہ جو مجھ پر نازل ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں تھے قریش, ان پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی, کوئی انبیاء نہیں آئے, بنی اسماعیل میں تو واحد نبی ہیں آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کی بعثت ہوئی ہے. لہٰذا انہوں نے پوچھا اہل کتاب سے کہ بھئی تم تو کتاب والے ہو, تو لہٰذا کوئی پچھلی تمہارے تاریخ میں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ کوئی شخص آ کے یہ دعویٰ کرے تمہارے درمیان بنی اسرائیل میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر جو ہے وہ وحی نازل ہوتی, کیا کوئی ایسی تاریخ میں کوئی مثال ہے تمہارے ہاں؟ تو اب بنی اسرائیل کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ اگر تو ہم نے قریش کو یہ کہا کہ نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے, کیونکہ یعنی مکے میں تمہارے ہاں تو ایسا کوئی شخص آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو بھی انبیاء آتے ہیں وہ تو ہمارے بنی اسرائیل میں ہی ہزاروں انبیاء ہیں کہ جو کہ آتے رہے, تو اگر آخری نبی بھی آئیں گے تو وہ بھی ہم میں سے ہی آئیں گے, تم میں سے نہیں آئیں گے. تو یہ جواب بھی ان کے لیے مشکل تھا, کیونکہ یہ اندازہ کر رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ بات کہی تو یہ جو قریش عزبیت میں آ کے پھر جو چاہے وہ کر گزرتے تھے, جنگیں جو ہے وہ چھیڑ دیا کرتے تھے, تو کہیں ان کی عزبیت پر جو ہے وہ جاگ نہ اٹھے, اور یہ ہے کہ یہ کوئی جھگڑا ہم سے شروع نہ کر دیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ سارے انبیاء تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں آئے. تو انہوں نے یہ بات نہیں کہی, بلکہ جھوٹ کا ایک ریکارڈ ہے کہ جو کہ قائم کیا ہے یہود نے قریش سے یہ کہہ کے کہ بھئی ہمارے بنی اسرائیل میں تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا بندہ آیا ہو کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ کا رسول یا نبی ہوں اور مجھ پر کوئی وحی نازل ہوتی. صاف جھوٹ ہے کہ جو کہ بول دیا یہود نے قریش کے سامنے. یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جو کہا تھا قریش سے, اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور یہود کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے. ویسے تو خطاب چل رہا ہے قریش مکہ سے بالخصوص, لیکن یہ ہے کہ اب پس پردہ جو یہ ملاقاتیں چل رہی تھیں اور یہ سوال پوچھا تھا قریش نے یہود سے اور انہوں نے صاف جھوٹ کہہ دیا تھا, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اس کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے کہ یہ صاف جھوٹ بول رہے ہیں. اور پچھلی جو ہے انبیاء کا ایک تسلسل ہے کہ جو ان کے درمیان رہا ہے, کتابیں ہیں کہ جو نازل ہوتے رہیں, کیسے یہ زبان سے یہ درو گوئی کر رہے ہیں. فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر, اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی کہ جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. یعنی قدر کے معنی کیا ہیں کہ پہچانا نہیں, معرفت الہی ان کو حاصل نہیں ہوئی کہ جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا, اس کی قدر کرنے کا حق تھا. یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا اس قالو کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء, کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا کسی بشر پر اس سے پہلے. ان کے سوال پر یہ کورا جواب ہے کہ جو کہ سفید جھوٹ, جھوٹ کا ریکارڈ قائم کیا. اب ان کا جو چٹھا بٹا ہے اور ان کا جو پردہ چاک ہے وہ کیا جا رہا ہے جھوٹ کا. قل, اے نبی ان سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم, من انزل الکتاب الذی, کتاب الذی جاء به موسیٰ, اے نبی ان سے فرمائیے کہ پھر کس نے نازل کی وہ کتاب کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. وہ کہاں, وہ تم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو, تم تمہارے درمیان تورات جو ہے وہ موجود ہے, یہ کہاں سے آگے کتاب موسیٰ علیہ السلام, یہ کتاب ہے تورات سے وہ لے کر آئے, یعنی لے کر آئے تھے تمہارے پاس، تو لہٰذا یہ کہاں سے آئی؟ تو یہ ہے اصل میں کہ جو کہ ان کا پردہ چاک کیا گیا. اب یہاں پر وہ وجہ بھی بیان کر دی، یعنی ان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھئی اللہ کی قدر نہیں کرتے تم، اللہ کو پہچانتے نہیں. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ کچھ نازل نہیں ہوا کسی بندے پر، کوئی بندہ ایسا نہیں آیا ہماری بنی اسرائیل کی تاریخ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ اس بات پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ کسی بندے پر کچھ اپنی وحی نازل کرے. تو ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ اللہ کے جو ایک حقیر سا جو پرندہ ہے شہد کی بکھی، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ وحی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کے اندر الہام کرتا ہے کہ تمہیں کس کس پروسیس سے گزر کر شہد ہے کہ جو کہ بنانا انسانیت کے لیے، میرے بندوں کے لیے، کہاں کہاں سے تمہیں کن کن پھولوں کو جو ہے وہ چوس کر، اور یہ کہ کس طرح سے ترتیب دے کر وہ شہد بنانا ہے، شہد کا چھتہ بنانا ہے، اور اس میں جو ہے وہ شہد کے چھتے کو اور اس کے جو اسمال یونٹس ہیں اس کو جو ہے تمہیں شہد سے پر کرنا ہے. کون سکھا رہا ہے؟ یعنی جب اتنی حقیر سی ایک شے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی تعلیم دے رہا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ تم قدر نہیں کر رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو، یعنی خالق کائنات وہ پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیا کچھ اس نے جو ہے وہ تخلیق نہیں کیا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی اللہ کی حکمت میں سے نہیں تھا کہ کسی بندے پر کوئی کتاب نازل کرے، کتاب ہدایت، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انسان کی مادی تمام ضروریات کا اتنا خیال رکھنے والا ہے کہ جتنے بھی اس کے اندر ارض ہے کسی بھی شے کی، یعنی پیاس کی ارض ہوئی بندے کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ جھرنے نازل کر دیے، پانی نازل کر دیے، اوور ہیڈ برج بھی ہیں کہ جو کہ برف پہاڑوں پر جمتی ہے، آہستہ آہستہ وہاں سے پگھلتی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ دریا اور جو ہے اس میں پھر پانی آتا ہے، انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں کہ جو کہ تم بور کر کے جو ہے وہ پانی نکال لیتے ہو. یہ پیاس کی جو ارض ہے، مادی ایک ضرورت ہے انسانیت کی، زمین پر جو بھی بسنے والے ان کے لیے، لہٰذا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ ضروریت پوری کر دی. اسی طرح انسان کے اندر ایک بھوک کی ارض ہے، ایک تقاضا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو اس نے اپنے سارے رویدگی کے خزانے کے جو کہ اگل دیے. کس کس طرح سے جو ہے وہ انسان کی غذا کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور تم کہتے ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑا تقاضا جو بندے کا ہے وہ کتاب یعنی وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے پوری زندگی کے اعتبار سے. تو کیا اللہ تعالیٰ جب یہ مادی ضروریات کے لیے اتنا اہتمام کر رہا ہے بندے کے لیے، تو وہ روحانی جو ضرورت ہے، سب سے بڑا تقاضا ہدایت، اس کے لیے کوئی سامان نہیں کرے گا؟ تو اصل وجہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ فقدر، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس کو پہچانے ہی نہیں کہ جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ کوئی نازل نہیں ہوا اس سے پہلے کسی بندے پر کچھ بھی. تو نبی ان سے پوچھیے کہ پھر کس نے وہ کتاب نازل کی کہ جو موسیٰ علیہ السلام جب وہ لے کر آئے تھے، تم ان کے ماننے والے ہو، تورات تمہارے درمیان ہے، نورم و ہدل للناس، اور وہ تورات اس میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے. یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جتنی بھی قرآن سے پہلے ہدایات آئی ہیں کتابوں کی صورت میں، صحائف کی صورت میں، وہ اپنے وقت کے دور کے جو بھی بندے تھے اللہ کے، انٹرم پیریڈ کے لیے وہ کتابیں آئیں، وقت کی اس وقت کی جو بھی ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رہنمائی ہدایت ہے کہ جو کہ سامان کر دیا. فائنل ایڈیشن آنا تھا، آخری کلام اللہ تعالیٰ بھیجنے والا تھا قرآن، لہٰذا یہ ہے کہ اس کی حفاظت کر لی، پچھلی کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں کی کہ وہ فائنل ایڈیشن آنے والا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات ہے کہ جو واضح کی جا رہی ہے کہ بھئی ہر زمانے میں انسان کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ فکری جو بھی مسائل ہیں اس کے، یہ بھی جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. اسی طرح سے قوانین ہیں کہ جو کہ زندگی گزارنے کے لیے وہ، اس کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. لہٰذا یہ دو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل کرتا ہے، اور ان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جو فکری اندھیر ہے انسان کے اندر، لہٰذا وہ فکری ہدایت کا سامان نورن، وہ کتابیں آ کے انبیاء کی پرسنالٹی اتنی واضح ہوتی ہے کہ وہ اندر کے جو بھی فکری الحاد، مادہ پرستی کے اندھیرے ہیں اس کو بالکل ختم کر کے، اور ہدایت کا سامان ہے. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا، رہنمائی، راہ کو نمایاں کرنا. گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مسافر کے لیے چلنے کے لیے، کار ڈرائیو کرنے کے لیے لائٹ بیکنز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لائٹ بیکنز کیا کرتی ہیں؟ وہ راہ مسافر کو بتاتی ہیں کہ یہاں کھڑا ہے، ادھر سے نکلنا ہے، اس اسپیڈ بریکر پر اپنی گاڑی سلو کرنی ہے. مطلب یہ وہ رہنمائی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتابوں اور انبیاء کے ذریعے سے ہر زمانے میں جو وہ کرتا رہا. تو تورات بھی تمہاری طرف نازل کی گئی، اس وقت کے لیے ہدایت کا سامان تمہارے لیے وہ تھا، اس میں روشنی بھی تھی اور یہ ہے کہ اس میں ہدایت کے سامان بھی تھے لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، تو تم نے تورات کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ ہے وہ پردہ چاک ان کے عملی جو بھی معاملات تھے کتاب کے ساتھ. ہونا کیا چاہیے تھا؟ کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہیں؟ تاکہ امپلیمنٹیشن ہو اللہ کے احکامات کی. لیکن یہ ہے کہ نہ اپنی ذات پر انہوں نے کوئی کتاب کے احکامات کو مانا، نہ اس کو ماننے دیا، منوانے دیا. تو تم نے تو تورات کو ورک ورک کر دیا، قراطیس بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور آج آپ دیکھیں تورات ان کو دی گئی، عیسائیوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی ان کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تحریف کر دی. یہود نے تو آگے بڑھ کر اللہ کے احکامات تو ماننا بہت ہی ادھر تھا معاملہ، انہوں نے فتویٰ فروشی شروع کر دی، جھوٹے بوتان جو ہے وہ باندھنا شروع کر دی، اپنے پاس سے چیزیں گڑتے تھے اور کہتے تھے یہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. وہ چیزیں ابھی آگے آ بھی جائیں گی کہ کس طرح سے ایسے اللہ پر بہتان باندھنے والوں کی کیا سزا ہے. تو فرمایا کہ تم نے تو کتاب کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آج قرآن ہمارے پاس ہے، بالکل وہی طرز عمل جو ہے وہ اس امت مسلمہ کا بھی، الا ماشاء اللہ ہم نے بھی قرآن کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قرآن مجید میں یہود کا ہی تذکرہ آتا ہے نا، افتؤمنون بباب الکتاب وتکفرون بباب، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے سے انکار کرتے ہو؟ لہٰذا جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کی دنیاوی سزا کیا ہے کہ خزی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ لوٹایا جائے گا شدید عذاب. تو یہ کچھ احکامات کو ماننا، کچھ سے سرفر نظر کر دینا، کچھ باتیں احکامات سر آنکھوں پر اور کچھ جو ہے وہ پاؤں تلے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. آج ہمارا طرز عمل بھی یہ ہے، جو من مانی چیزیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں قرآن سے، بس وہ چھانٹ چھانٹ کے چیزیں ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں گراں گزرتی ہیں، پورا اکنامک سسٹم سود پر ہے، سود تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، بے حیائی وہ چل رہی ہے ہمارے گھروں میں، کیا حکومتی سطح پر کیا بحثیت مجموعی، سب چل رہا ہے. کیونکہ وہ لذات ہیں کہ جو کہ اس کے ساتھ نفسانی خواہشات وہ لگی ہوئی ہیں، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئینہ ہے نا یہود کے تذکرے میں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی تجعلونہ قراطیس، اس قرآن حکیم کی تعلیمات کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس کو ظاہر کرتے ہو تورات کے احکامات کو، لیکن وتخفون کثیرا، اکثر باتوں کو تم چھپا جاتے ہو. یہ ہے وہ کتمان حق جو کہ یہود کا بہت بڑا جرم تھا. آج یہ کتاب کس کے پاس ہے؟ آخری کتاب میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے، اور پوری انسانیت کو اپنے عمل کے ذریعے سے، بدعمالیوں کے ذریعے سے گمراہ کر رہے ہیں. اس عظیم خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے، نہ خود عمل کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے، الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہمیں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گریبانوں میں ہم خود جھانکیں، کہیں اور ادھر آس پاس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کم ہو کے جو کہ تم ظاہر کرتے ہو، عمل کرتے ہو، اکثر تم چھپا جاتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم وہ سکھائے گئے ہو کہ جو تم جانتے نہیں. ذرا غور کرو اللہ کی نعمتیں کہاں کہاں سے تمہیں ہدایت کے سامان ہیں، مثالوں کے ذریعے سے، پچھلے قوموں کے واقعات کے ذریعے سے، نا ہنجاروں پر اللہ کے عذاب کے ذریعے سے، جو متقی لوگ ہیں ان پر انعامات کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہدایات دی جا رہی ہے. تم وہ سکھایا گیا کہ تم جانتے نہیں تھے. انتم ولا آباؤکم، نہ تم جانتے تھے، تم تمہارے باپ دادا جانتے تھے. قل اللہ، اب وہ جواب دیا گیا، سوال آیا تھا نا پہلے کہ بھئی کس نے جو ہے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو اب وہ جواب دیا جا رہا ہے. قل اللہ، اے نبی آپ فرمائیے. یہ تو اپنی بدعمالیوں میں اتنے جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ تو اب اعتراف جرم جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اے نبی آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے وہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر اے نبی آپ ان کو چھوڑیے کہ یہ اپنے بیہودہ مشاغل میں یہ کھیلتے رہیں، کھلواڑ کرتے رہیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کچھ اوصاف ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. ایک اعتراض یہ تھا یہود کا کہ بھئی تورات بھی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن جو ہے وہ خود اس کی تصدیق کرنے والا ہے, تو یہ تو بس ایک خام خواہ کی ایکسٹرا ورکنگ ہے کہ بھئی کوئی اور کتاب بھی جو ہے وہ نازل کرنا, کیا ضرورت ہے اسے, کیوں نازل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن؟ تورات جب نور تھی, ہدن تھی, ہدایت بھی تھی, اس میں روشنی بھی تھی, تو کیوں نازل کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ تو بہرحال ایک بات تو ہم سمجھ کر آئے کہ وہ انٹرم پیریڈ کے لیے کتابیں تھیں, عبوری دور کے لیے, جب انسانیت جو ہے وہ اپنی فکری بلوغت کی انتہا کو پہنچا, معاشرتی ایولوشن جو سوشل ایولوشن ہے اس کی انتہا کو پہنچا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام کامل ہدایت الہدا قرآن کی صورت میں وہ نازل کر دی اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. انا نحنو نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے, وہذا کتاب انزلناہ مبارک, اور یہ ہے کتاب قرآن مجید, ہم نے اسے نازل کیا, اور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ مبارک, یہ بڑا بابرکت کلام ہے, بڑی مبارک کتاب ہے. یہ برکت کا جو لفظ ہے اس کے معنی ایک یہ ہے کہ جو خیر انسان کے اندر پوشیدہ ہے وہ باہر نکل جائے, اس کو برآمد کر لیا جائے, اور کم شے جو ہے وہ زیادہ کو کفایت کر جائے, تو یہ دونوں معنوں میں برکت کا لفظ ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا غور تو کرو, یہ وہ کتاب ہے, تورات تو تم نے ضائع کر دی اور کہتے ہو کہ کوئی اور کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم نے تو اس میں تحریف کر دی, لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اب قرآن میں تم تحریف نہیں کر سکتے, یہ تو سینوں میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی, یہ اعجاز قرآن ہے, قرآن کا سب سے بڑا معجزہ, کوئی اور کتاب سینوں میں اس طرح محفوظ نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو کہ مبارک ہے, انسان کے اندر جو خیر مادہ پرستی کی وجہ سے اس کی تہ اوپر چڑھ جاتی ہے, یہ خیر برآمد کرتا ہے, جس طرح سے اقبال کہتے ہیں نا, چوں بجا در رف جان دیگر شبد, جان چوں دیگر شو جہاں دیگر شبد, جب یہ قرآن اندر جاتا ہے تو اندر کا جہان انسان کا تبدیل ہو جاتا ہے, دنیا ہی بدل جاتی ہے. آپ قرآن پڑھ کے تو دیکھیں, اس میں ڈوب کے تو دیکھیں کس طرح سے یہ انسان کو طرف عطا فرماتا ہے, اس کی شخصیت میں اٹھان عطا فرماتا ہے, پستیوں سے نکالنے والی یہ کتاب ہے. یعنی مردہ قوم تھے یہ عرب, اپنی یعنی تکبر میں اور فصاحت و بلاغت کا ایک نشہ تھا کہ جو ان پر چڑھا ہوا تھا, بالکل مردہ ہو گئے تھے, برہنہ طواف کر رہے تھے, ظلم و زیادتی کر رہے تھے, سودی کاروبار چل رہا تھا, اور یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی, قبائلی جنگیں تھیں کہ جو کہ چڑھ گئی تھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں, لیکن کس طرح سے اس مردہ قوم میں سے زندہ قوم اللہ تعالیٰ نے لوگ برآمد کر لیے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, پوری دنیا میں پھیل کر, اور یہ کہ اسلام کا جو علم ہے وہ بلند کیا. تو یہ تو مبارک کتاب ہے, اور اس کا دوسرا وصف یہ ہے مصدق الذی بین یدیہ, اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے پہلے سے, جو بھی حق بات اس میں ہے یہ اس احکامات کی, تورات اور انجیل کی, وہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ کلام ہے کہ جو کہ اللہ کا, اور دیگر جو تم تحریف کر چکے ہو اس کی نفی کرتی ہے, اور فرمایا کہ تیسری صفت اس کی یہ ہے لتنذر ام القرى, یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے انذار ہے کہ جو کہ کرایا جاتا ہے, اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ خبردار کیجئے ام القرى ومن حولها, یعنی جو مرکزی بستی ہے, ام القرى بستی کی جو ماں ہے, یہ مکے کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے, عرب کی جو ایک مرکزی حیثیت ہے اس میں مکہ جو ہے وہ مرکزی شہر تھا, جس طرح سے ہر ملک کا ایک دارالخلافہ ہوتا ہے نا, یعنی وہ مرکزی جو ہے وہ شہر ہوتا ہے, لہٰذا یہ ہے کہ بالکل اس طرح سے یہ ام القرى, سارے بڑے بڑے سردار وہ مکے میں جو ہے وہ موجود تھے, اور مرکزی حیثیت اسے اس لیے حاصل تھی کہ مقدس جگہیں جو ہے وہ ادھر موجود تھی, خانہ کعبہ. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ تاکہ آپ خبردار کریں ام القرى کو, جو یعنی مرکزی بستی ہے اس کے رہنے والوں کو, ومن حولها, اور جو اس کے ارد گرد ہیں, یعنی ومن حولها کے حوالے سے اگر آپ 14 سال پہلے کی جو یعنی نقشہ ہے مکے کا اس پر اگر آپ غور کریں عرب کا, تو اس وقت 3 یعنی بر اعظم تھے, ایشیا, یورپ اور افریقہ, 3 ہی بر اعظموں پر یہ دنیا جو ہے وہ قائم تھی, امریکہ تو بہت بعد میں اس کا وجود ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 3 بر اعظموں پر مشتمل یعنی اس کا جو ایک جنکشن تھا, آپ یوں سمجھیں یہ تینوں بر اعظم جس جگہ پہ نقطے پہ ملتے تھے, یہاں پر جو ہے یہ عرب ہے کہ جو کہ قائم, یہ عرب ہے کہ جو کہ بالکل تینوں بر اعظموں کی بالکل درمیان میں, یعنی یوں سمجھیں کہ پوری دنیا کا اس وقت بھی یہ مرکز تھا عرب. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ ومن حولہا, یہ جو بھی مرکزی بستی ہے مکہ, اس کو بھی خبردار کریں اس قرآن کے ذریعے سے, اور جو ارد گرد ہے یعنی پوری دنیا کی طرف اشارہ کر دیا گیا, یہ قرآن اور آپ کی رسالت ہے پوری دنیا کے لیے. اور فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, اہل کتاب کے جو ماننے والے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا, وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, یعنی اشارہ کر دیا گیا. عبداللہ ابن سلام یہودی بہت بڑے عالم تھے, جب قرآن کی دعوت پہنچی ہے لہٰذا اسلام قبول کیا, اللہ کے رسول کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا فرمایا گیا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کی فکر ان کو لاحق ہوتی ہے, یہ دنیا کو جو ہے وہ سب کچھ نہیں سمجھتے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت پر ان کی نگاہ ہوتی ہے, تو پھر وہ یہاں پر اللہ کے جو بھی احکامات اس کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں وہ سب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, بہت اہم صفت ہے اللہ کی کتاب اور آخرت کے ماننے والوں کی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ یعنی یہ بندہ مومن کی شان ہے, دین کا بنیادی ستون نماز ہے, اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کس طرح سے دین کا یہ بنیادی ستون, پوری عمارت کی بات نہیں ہو رہی, یہ صرف ایک ستون ایک پلر کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی ڈامک ڈول ہے کس طرح سے ہمارا, وہ پلر ہی کتنا کمزور ہے کہ ہم فجر جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی فرض ہے الا ماشاءاللہ. یعنی اپنے طرز عمل سے ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں, یعنی فجر میں جو ہے وہ امام صاحب پکارتے رہیں اور یہ ہے کہ بلاتے رہیں, لیکن بمشکل جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو صف ہے, اور جمعے میں جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ ہاؤس فل ہوتا ہے. حالانکہ لاجک تو یہ کہتی ہے کہ جمعے میں تو کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اس میں تو کم ہونے چاہیے, فجر میں سارے گھر پہ موجود ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہونے چاہیے, لیکن یہ صورت حال ہے. تو کیا ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو ضائع نہیں کرتے. اور فرمایا کہ ومن اسلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اور اسے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے, او قال اوہی الی, اور یا وہ یہ کہہ دے کہ بھائی مجھ پر بھی جو ہے وہ وحی نازل ہوتی ہے, یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے. اب یہ وہ ضد ہے کفار مکہ کی, کہ جو ضد میں آ کے کہ جب دلائل ان کے سامنے رکھے جاتے تھے وہ نہیں مانتے تھے اور بالکل پریشان ہو جاتے تھے کہ واقعی ان کا چھٹا بٹا سامنے آ جاتا تھا, ایسے زبردست دلائل قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے ذریعے سے وہ دیے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ وہ پھر جھنجھلاٹ میں کہتے تھے کہ بھائی ہم پر بھی جو ہے وہ وحی نازل ہوتی ہے, مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے. ولم یوحا الیہ شیء, حالانکہ اس پر کچھ جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا, کچھ وحی نہیں ہوتی, سفید جھوٹ. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ, اور کوئی ان میں سے یہ اٹھ کے جو ہے وہ جھوٹ بولتا تھا کہ بھائی میں بھی اللہ کی طرح نازل کر سکتا ہوں, جیسے اللہ نازل کرتا ہے کتاب یا وحی, میں بھی اسی کی مثل نازل کر سکتا ہوں. انا للہ و انا راجعون, تو یہ وہ دروغ گوئی ہے کہ جو کہ کفار مکہ کی ہے. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت, اب وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں اور جو ضد اور انانیت میں جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں, حق کو دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر دل گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی یہ حق ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ قبول نہیں کر رہے اور زبان سے ایسے سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب جب موت آئے گی ان پر تو ان کا کیا حشر ہوگا, وہ نقشہ آ رہا ہے بدترین انجام. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اور اگر اے نبی آپ دیکھیں کہ جب ظالم ان پر موت کی جو ہے وہ سختی آئے گی, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ, اور فرشتے ہیں جو کہ روح قبض کرنے کے لیے ان کی طرف ہاتھ ہیں کہ جو کہ پھیلائے ہوئے ہوں گے, اور کیا کہہ رہے ہوں گے, اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی روحیں اپنی جانیں, یعنی اب یہ دل ہلا دینے والی کیفیت ہے, یعنی یہ نکالنا تو فرشتوں کو ہی ہے روح, لیکن یہ کہنا ان سے فرشتوں کا کہ بھئی نکالو اپنی روح, تو یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کو ہولناکی ہے اصل میں, ایک ڈراوے کے لیے یہ قول ہے کہ جو کہ فرشتوں کا ہوگا, نکالو اپنی جانیں, تم بہت سمجھتے تھے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم اپنے آپ کو بڑے پھنے خاص سمجھتے تھے, اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا محفوظ سمجھتے تھے, نکالو اب تم اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون, اور تم آج بدلے میں دیے جاؤ گے اہانت آمیز عذاب, ذلت والا عذاب تمہیں دیا جائے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, اور یہ ذلت کا عذاب اس لیے ہے, تمہارا جرم پہلا یہ ہے کہ تم جو کہتے تھے اللہ پر نا حق, حق کے سوا, کہ بھئی یہ تو فرشتے ہیں, اللہ کا حکم ہے, یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی, ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے, اللہ نے اس چیز کو حلال کیا, اس چیز کو حرام کیا, اپنے طرف سے دروغ گوئی ہے کہ جو کہ کرتے تھے یہود بھی اور کفار مکہ بھی. لہٰذا آج جو تم نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, ناحق کہا, اس کے بدلے میں یہ عذاب الہون ہے, ذلت والا عذاب کے جو کہ تمہیں دیا جائے گا. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم جو ہماری آیات سے تکبر کرتے تھے, ہماری آیات اللہ کے بندے, ہمارے نبی اور نیک بندوں کے ذریعے سے یہ کلام تم تک پہنچ رہا تھا. آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں قرآن مجید, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو بھی سر تسلیم خم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کلام کے سامنے. بہت ڈرا دینے والی آیت ہے, ڈرنا چاہیے ہمیں. یہ نقشہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کا کھینچ رہے ہیں کہ وہ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم نے ناحق اللہ پر جھوٹ باندھے, اور یہ ہے کہ تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. کیا مطلب تکبر اللہ کی آیات سے؟ یہ قرآن ہے, یہ اللہ کی آیات ہیں, اس سے تکبر سے کیا مراد ہے؟ اللہ ایک حکم دیتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے, ہم جو ہے وہ رخ ادھر کر لیتے کہ ہمیں نہیں کرنا. ہوگا جی سود حرام قرآن میں, اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ, لیکن ہم نہیں کر سکتے. صاف کہا گیا, فرد کی سطح پر کیا, اجتماعی سطح پر کیا, حکمرانوں کی سطح پر کیا, کس کا رونا ہوا ہے؟ ہر کوئی جو ہے وہ بس دنیا کمانے میں اور لوٹ گھسوٹ میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. جتنی چادر جتنا جو ہے وہ اسے اختیار ملتا ہے وہ بس جو ہے وہ ہاتھ مارتا ہے, کوئی فکر نہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, وہ موت بھی کہے جو کہ آنی ہے. یہ ہے تکبر. دنیا کی ہر کتاب کو تم نے چاٹا 15 سے 20 سال جدید تعلیم کے لیے, اور قرآن کے احکامات کو جب سمجھانے کے لیے مفت میں جو ہے وہ ادارے قائم کہ بھئی آؤ قرآن کو سیکھو, سمجھو اس کی زبان کو سیکھو, تمہارے پاس وقت نہیں تھا, تم جو ہے وہ عذر جو ہے وہ پیش کرتے تھے جھوٹے. یہ ہے وہ تکبر. گھر میں جو ہے وہ تمہارے بے حیائی, نفس پر جو ہے وہ اللہ کی آیات کو تم نافذ نہیں کرتے, پوری دنیا میں جو ہے وہ تم رسوائی کا سبب بنتے ہو, مس ریپرزینٹ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, اس کے دین کو. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے اب تم عذاب الہون, ذلت والا عذاب تمہارے لیے. اور یاد دلایا جا رہا ہے, حسرت میں اضافہ کیا جا رہا ہے, روز قیامت جب سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا, پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک, تو اللہ کیا فرمائے گا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا, اور دیکھو یقیناً تم آ گئے نا آج ہمارے پاس بالکل فرادا, اکیلے اکیلے. سورہ مریم میں بھی الفاظ ہے کُلُّہُمْ آتِیہِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا, تمہیں اکیلے اکیلے روز قیامت اللہ کے سامنے آنا کھڑے ہو, کوئی جو ہے وہ تمہارے ساتھی, کوئی دنیا میں پشت پناہی کرنے والے کوئی ساتھ نہیں ہوں گے, کوئی پیر نہیں ہوگا, کوئی جو ہے وہ اولیاء نہیں ہوں گے تمہارے ساتھ, تم اکیلے ہوگے, اللہ ہوگا, ایک ایک عمل کے بارے میں تم سے حساب ہوگا. تو دیکھو آگے نا تم آج ویسے ہی اکیلے, کما خلقناکم اول مرہ, کہ جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار جو ہے وہ تخلیق کیا تھا. اشارہ ہو گیا عالم اروا کا, پہلی اور آج آخری انسان کی تمام اروا کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے, اور یہ کہ ایک بڑا اجتماع وہ قائم کیا, سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے, اور ایک عہد لیا, عہد الست بھی ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام اروا نے, جس میں میری اروا آپ کی اروا بھی شامل تھی, اقرار کیا, قالوا بلا شہدنا, اے اللہ کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں, اس پر ہم گواہ ہیں. اور اللہ نے فرما دیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, ہم یہ عہد تم سے اس لیے لے رہے ہیں کہ تم جب ہمارے پاس آؤ تو یہ نہ کہنا کہ ہم اس عہد سے غافل تھے. نہیں, یہ عہد تمہیں اس لیے ہم یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے رب کا اقرار ہے کہ جو کہ کیا تھا. تو تم دیکھو آ گئے آج ویسے ہی قیامت کے دن, کہ جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور تم چھوڑ آئے وہ تمام مال و اسباب کہ جو کہ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا اپنی پیٹھ کے پیچھے. بھلا بتاؤ جن ساز و سامان پر, مال و دولت پر, اقتدار پر اور اپنی جماعتوں پر تم جو ہے وہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا, ہمیں یہ بچا لیں گے, پیر بچا لیں گے, اولیاء اللہ بچا لیں گے, یہ ہماری اجتماعیت جو ہے وہ ہمیں بچا لے گی. لہٰذا یہ ہے کہ آج تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, ساری چیزیں تم مال و اسباب کی جس پر بھروسہ تھا اور وہ ساتھی وہ سب پیچھے چھوڑا ہے. وما نرا معاکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء, اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ وہ تمہاری شفاعت کرنے والے سفارشی کہ جن پر تمہیں بڑا زوم تھا, بڑا گھمنڈ تھا کہ وہ تم میں جو ہے وہ تمہارے شریک ہوں گے, تمہارے گناہوں کی گٹھری اپنے اوپر لاد لیں گے, تمہیں جو ہے وہ بچا لیں گے جہنم کے عذاب سے. کہاں ہیں بھائی وہ, کدھر ہیں کہ جن کے مزاروں پر جا کے تم جو ہے وہ کتنی کیا کچھ کرتے تھے, شرک کے جو ہے وہ اڈے بنائے ہوئے تھے تم نے اولیاء کے مزاروں کو, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو لہٰذا اللہ فرمائے ہوئے کہ بھائی کہاں ہیں وہ تمہارے سفارش, کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا. لقد تقطع بینکم, اور وہ رشتہ ان سے جو ہے وہ جو دنیا میں وہ قائم کرتے تھے وہ سب قطع ہو جائے گا, منقطع ہو جائے, ٹوٹ جائے, کٹ جائے ان کے درمیان. وَوَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, اور سب جو ہے وہ ان سے ضائع ہو جائے گا کہ جس پر وہ گھمنڈ کرتے تھے, زوم رکھتے تھے کہ یہ سب ہمیں بچا لیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باطل عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے, توحید پر ہمیں گامزن فرمائے, آخرت کی کا یقین ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا فرمائے, مشرکانہ جو بھی عقائد ہیں شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت فرمائے, اور مومنانہ زندگی ہمیں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.